إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المدثر اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پاک پیغمبر اب چادر اوڑھ اوڑھ کر لیٹنے کا وقت نہیں تیری قوم گمراہی کی انتہا کو پہنچ گئی اللہ کے پاک گھر میں 360 خدا بنا کر ٹکا دیے اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا معمولی باتوں پر صدیوں کی لڑائیاں شروع کر دیں اور آپ کی قوم کی یہ حالت اور آپ آرام سے چادر اوڑھ اوڑھ کر سوئے رہے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں یا ایوہ المدثر او چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پاک پیغمبر قم اب کھڑے ہو جائیے فانذر اور اپنی قوم کو ان کے برے انجام سے ڈرا دیجئے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ حکم سنتے ہی کھڑے ہو گئے پھر ایسے کھڑے ہوئے کہ 23 سال تک آرام اور سکون نہ کیا گناہ لوگ کریں نیند نبی کی ختم جرم لوگ کریں آرام اور سکون نبی کے ختم ہو جائیں لمبا عرصہ ایک مدت مدید تک آرام اور سکون نہ کیا وربک فکبر اور اپنے رب کی اس انداز میں بڑائی اور کبریائی بیان کیجیے کہ پوری روئے زمین پر صرف ایک اللہ کی کبریائی بیان ہو اور معبودان باطلہ کی شان و شوکت کو مسمار کر دیا جائے اور روئے زمین پر وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ہو جائے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اس دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ اپنے جسمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو اس قدر اختیار کریں کہ لمبا عرصہ گزارنے پر اپنے مخالفین کو یہ چیلنج کر سکیں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ فَلَا تَعْقِلُونَ اے میری قوم، زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزار دیں، لمبا عرصہ تمہارے اندر گزارا، بچپن لڑکپن اور جوانی کی بہاریں گزار دیں، میری 40 سالہ زندگی کے کسی موڑ پر انگلی کا اشارہ کر کے بتلاؤ کسی سے جھوٹ بولا ہو، خیانت کی ہو، غلط بات کی ہو، جب دنیا کے معاملے میں کسی انسان سے جھوٹ نہ بولا تو اللہ پر میں جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہوں؟ اس لیے جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ میری طہارت، میری پاکیزگی، میرا کردار اور میرا کردار تمہارے سامنے ایک بجنا دلیل ہے۔ ولا تمنن تستکثر اور اس لیے دعوت و تبلیغ نہ کیجئے اس سوچ و فکر کے ساتھ کہ اپنی تبلیغ اور جد و جہد کا احسان جتلانا یا کسی قسم کے معاوضے کا خواہاں ہونا، نہ بلکہ برملا اعلان کر دیجئے کہ وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اپنی تمام کی تمام دعوت پر، تمام محنت اور کوشش پر کسی قسم کی اجرت کا، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ تمام کی تمام محنت اور کوشش کی اجرت صرف اللہ کے ہاں ہی میری ہوگی۔ والے رب کا فخر اور دعوت و تبلیغ میں کے میدان میں اللہ کی طرف دعوت دینے میں تکلیفیں پریشانیاں تو آتی ہی ہیں، ان تمام کی تمام کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہوگا اور صبر و استقلال اختیار کرنا ہوگا، ہر لوگوں کی باتوں میں اور ان کی طرح طرح کی تان و تشنیع سن کر آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ بھی کہیں ان پر صبر کرتے رہیں اور ان سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ جدائیاں کریں اور اچھے انداز سے ان سے تعلق کریں۔ محترم سامعین حضرات، بھائیوں نے آج اس طالب علم سے چند گفتگو، چند باتیں کرنے کا اصرار کیا ہے، تو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کے متعلق کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس کی ذمہ داری ہے اور ہم اس میدان کے اندر کتنی کوشش اور محنت کر رہے ہیں، ان کے متعلق چند چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہیں، تو ذرا دل جمی سے باپ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکلوا دے کہ جو ہمارے لیے نجات کا اور کامیابی کا سبب بنے۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے تخلیق انسان کا مقصد اپنی عبادت بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول و قواعد کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ جو اللہ نے قوانین اور اصول بتلائے انہی کے مطابق زندگی گزاری جائے وہ تمام کی تمام عبادت ہے۔ اور اس چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا جو مختلف زمانوں میں، مختلف مکانوں میں اور مختلف انسانوں کی طرف آئے اور ان کو اللہ کی معرفت، اللہ کے قوانین اور اصول، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے سمجھائے۔ اور یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن یہ اللہ کی ذات کا تعارف، اس کے قوانین اور اصول، یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا تھا، تو یہ کام دعوت و تبلیغ والا یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے ذمے لگا دیا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ دعوت و تبلیغ ہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے صالح، نیک اور اچھے افراد تیار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امن و امان والا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جس معاشرے میں دعوت و تبلیغ اصلاح کرنے والوں کی اکثریت ہو تو وہاں پورا کا پورا معاشرہ خوشحال اور اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور جب نیکی کا حکم دینے والے، اچھائی کا حکم دینے والے، اصلاح کرنے والے کم ہوں، بگاڑ اور فساد کرنے والے زیادہ ہوں، تو اس وقت پریشانیاں، ابتر سے ابتر حالات اور برے سے برے چہرے سامنے آ کر انسانوں کی زندگیوں کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ایک جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اصلاح کرنے والے افراد ہمیشہ ایک معاشرے کے اندر ان کا ہونا لازمی ہے، اور ان کو طریقہ کار کون سا اپنانا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے کہ آپ نے اس کام کو کس انداز سے شروع کیا اور لوگوں کو انتہائی ایک ابتر ماحول اور معاشرے کو تھوڑی سی قلیل مدت کے اندر کیسا بہترین معاشرہ تشکیل دے دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا ہے۔ آپ کا دعوت کا طریقہ کار لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، برائیوں سے روکنا، یہ ایک پوری کی پوری آپ کی زندگی ہے جو ایک مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں اس وقت صرف ایک مختصر حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی گزشتہ سال کسی درس میں مختصر بیان ہوئی تھی، تو بعض بھائیوں کا اسی کی طرفی رجحان تھا کہ اسی کے متعلق دوبارہ ہمیں چند چیزیں بتلا دی جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ اخی المؤمن اخرجہ ابو داؤد بإسناد حسن، حسن درجے کی یہ روایت ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ موجود ہے۔ ایک جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے جس کے الفاظ ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، لیکن اس کی سند کے اندر قدرے کمزوری ہے۔ اور اس روایت میں جس کے الفاظ المؤمن مرآۃ اخی المؤمن، اس کے یہ الفاظ یہ حسن درجے کے ہیں اور یہ سندن درست ہیں اور قابل قبول اور قابل حجت ہیں۔ اس مختصر حدیث کا مطلب اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھنے میں یہ چند حروف پر مشتمل یہ حدیث ہے انتہائی مختصر، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر اس قدر وسیع و عریض مفہوم رکھتی ہے کہ بندہ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم میں سے تمام کے تمام چھوٹے بڑے مرد اور عورت اس حدیث پر کما حق ہو عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی یہ ظلم و ستم ہیں، جتنے بھی بگاڑ اور فساد ہیں، ان کو ختم ہونے کے لیے کوئی لمبا عرصہ نہیں لگے گا، کوئی سال حال نہیں لگیں گے، چند ہی ایام میں، چند ہی ہفتوں اور مہینوں کے اندر ہمارے پورے کے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہر چھوٹا اور بڑا اس چھوٹی سی حدیث کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ سمجھا دیا۔ حدیث ہے المؤمن مرآۃ اخی المؤمن، ایک مسلمان مومن دوسرے کا آئینہ اور شیشہ ہے۔ دیکھیے انتہائی مختصر حدیث، امید ہے بھائیوں نے زبانی یاد کر لی ہوگی۔ المؤمن مرآۃ اخی المؤمن، ایک مسلمان مومن دوسرے مسلمان مومن کا آئینہ شیشہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو، مسلمان کو آئینے سے شیشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیشے کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سے اوصاف ہیں جن کی بنا پر آپ نے ایک مومن کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ دینے والی کوئی معمولی ذات نہیں، عظیم ذات ہے۔ اب ان کی تشبیہ کے اندر کیا کچھ انہوں نے بیان کر دیا، مشبہ مشبہ بھی کے اندر کون کون سی وجہ تشبیہ بیان کر دی۔ اب ہم نے وہ چند چیزیں اپنے سامنے لانی ہیں کہ شیشے کے اندر، آئینے کے اندر جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، دن کے اندر کئی بار دیکھتے ہوں گے، کنگھی کرنے کے لیے، چہرہ مورا درست کرنے کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کی ذات پر گہری نظر سے خیال کرنا ہے کہ آپ نے مسلمان مومن کو شیشے کے ساتھ تشبیہ دی تو اس کے اندر کون سی خوبیاں اور وصف ہیں، اور ہم نے ان خوبیوں اور وصفوں کا اپنانا ہوگا تاکہ ہم اس حدیث کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں کہ ایک مسلمان دوسرے کا آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے۔ اب ہم شیشے کی ذات پر تھوڑا سا گہری نظر سے غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ خوبیاں اور اوصاف اس میں ملتے ہیں، وہ ہم تمام کے تمام نے، بھائیوں نے اس ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلی خوبی شیشے کے اندر یہ ہے کہ یہ ہما وقت اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے۔ شیشہ ہما وقت اصلاح کرتا ہے، کیسے؟ کہ جب بھی ہم شیشے کو اٹھائیں یہ اسی وقت ہماری اصلاح کرے گا۔ ہمارے چہرے پر کوئی داغ ہے، دبا ہے، کوئی نشان ہے، کوئی عیب ہے، تو یہ فوراً ہمیں بتلائے گا۔ صبح اٹھائیں، شام اٹھائیں، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، یہ کبھی اصلاح سے انکار نہیں کرتا، بلکہ ہما وقت عیوب کی نشاندہی کر کے یہ اصلاح کرتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ خوبی ہر مومن کو اپنانی چاہیے کہ المؤمن مرآۃ اخی المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چونکہ شیشہ ہوتا ہے، یہ خوبی بھی ہر مسلمان مومن کو اپنانی چاہیے کہ وہ ہما وقت اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کے لیے تیار رہے۔ گھر میں جائے تو گھر والے افراد کی اصلاح، دکان پر آئے تو دکان پر اپنے گاہکوں کی، ڈاکٹر آئے تو اپنے مریضوں کی، استاد آئے تو اپنے شاگردوں کی، اسی طرح جہاں بھی وہ جائے وہ اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کروں۔ الغرض ہما وقت وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے اس کے دل کے اندر تڑپ ہو، دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر آنکھ بند کر لینا یہ کہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ لوگ کریں اور روح مومن کی تڑپے۔ گناہ لوگ کرتے ہیں، ظلم و زیادتیاں لوگ کریں اور مومن کی نیندیں ختم ہو جائیں، اس کا کھانا پینا چھوٹ جائے کہ لوگ جرم کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اس قدر غم اور پریشانی ہو، اور پھر ان کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرے، اپنی تمام کی تمام توانائیاں صرف کرے، یہ اصل میں ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے کہ آپ کہ کیا کیا حالت ہے، گناہ لوگ کرتے ہیں اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپتی ہے اور اللہ تعالیٰ تسلی اور تشفیاں دیتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ شاید آپ غم کرتے ہوئے اپنی جان ہی ہلاک نہ کر بیٹھیں اس بنا پر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر, اتنا غم اور پریشانی اپنے آپ کو نہ لگائیے کہ اس غم اور پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیجئے. اور یہ قرآن کے اندر اور بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات اٹھتے ہیں, کبھی لیٹتے ہیں, کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو. میں نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے؟ کیا آپ بے چین اور بے تاب سے نظر آتے ہیں؟ آرام اور سکون آپ کو نہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی لیٹتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے, اے خدیجہ, میں آپ کو کیا بتلاؤں, تیری قوم گمراہ گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہے اور مجھے نیند کیسے آ جائے؟ لوگ جرم کرنے کی وجہ سے جہنم تک پہنچ چکے ہیں, برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرنے والے ہیں, اور مجھے آرام اور سکون کیسے آ جائے؟ یہ ہے غم, یہ فکر. اس قدر جب ایک دائی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا, اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے دل کے اندر یہ امنگ اور آرزو اور یہ چیز پیدا نہ ہو کہ میں نے ہما وقت ہر ایک کی صلاح کرتے ہی رہنا ہے, اس وقت تک کام نہیں بنے گا. یہ ہمارا ہفتے میں ایک دن پروگرام کر لینا, مہینے میں ایک بار سن لینا, کبھی دل چاہ تو کوئی کیس لگا کر سن لیا اور سمجھ لیا کہ ہم نے بھی بڑا دین کا کام کر لیا ہے, ہم نے بھی بڑا دین سنا دیا ہے. نہ, دین یہ ہے, اصل میں دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہما وقت 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں ہو, وہ میرا محلے دار, وہ میرا ہمسایا, وہ میرا دفتر کا ساتھی, وہ بے نماز ہے, وہ بے دین ہے, اس کا کاروبار, اس کا لین دین, اس کی شادی غمی, وہ اسلام کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے جہنم کے راستے پر پڑا ہوا ہے. تو تجھے دن رات سوچ اور فکر ہونی چاہیے, 24 گھنٹے سوچ اور فکر میں ہو کہ میں اس کی کیسی صلاح کروں, کس انداز سے میں اس کو سیدھے راستے پر لاؤں, اس پر پیسہ صرف کروں, اس پر وقت لگایا جائے. وہ اگر خود نہیں کر سکتا, کسی دوسرے کے ذریعے اس کی اصلاح کی جائے. تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے, یہ ہمیشہ یہ جستجو میں رہنا چاہیے کہ کیسے میں دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف لا سکتا ہوں. تو جس طرح شیشہ جو ہے, اس کو جب بھی اٹھائیں اسی وقت یہ اس کی اصلاح کرتا ہے, اس نے کوئی ٹائم ٹیبل مرتب نہیں کیا ہوتا. یہ صرف صبح صبح دفتر جاتے وقت یہ آپ کا جو چہرہ دکھلائے گا, آپ کی اصلاح کرے گا, یا جب دفتر سے واپس آئیں گے اس وقت کرے گا, آگے پیچھے نہیں کرے گا. نہ, اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے گرمی سردی دن رات یہ تیار ہے, ہما وقت یہ اصلاح کے لیے تیار ہے. تو جس طرح یہ شیشے کے اندر عظیم خوبی ہے کہ ہما وقت دوسرے کی اصلاح جب بھی دیکھیں اسی وقت اصلاح کے لیے تیار. ایک مومن کو بھی ہما وقت دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور جب بھی کوئی خامی دیکھیں, کوئی غلطی دیکھیں, تو فوراً اس کی اصلاح کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور رہنی چاہیے کہ جن بھائیوں کی آپ اصلاح کر رہے ہیں, جو آپ کے زیر اصلاح ہیں, ان کی پوری خبرگیری بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بار اصلاح کر دی, ایک بار سمجھا دیا, ایک بار درس دے دیا, اس کے بعد چلو اگلے سال پھر درس ہو جائے گا, سال بعد جلسہ ہو جائے گا, کانفرنس ہو جائے گی. نہ, بلکہ ایک بار آپ نے ان کو درس دیا ہے, سمجھایا ہے, تو گاہے بگاہے ان سے تعلق رکھیں, رابطہ رکھیں کہ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی الجھن تو نہیں, کوئی اور ان پر کوئی باطل عقائد و نظریات پہ چھاپ تو نہیں لگا رہا, کوئی ان پر حملہ تو نہیں کر رہا. ایک ذمہ دار کو دیکھیے, وہ صرف دانا بو کر چھٹا لگا کر واپس آ کر گھر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ وہ کتنی محنت کرتا ہے, دانا بوتا ہے, اگلے دن جائے گا, بیٹھ بیٹھ کر دیکھے گا کہ اس کو چیونٹیاں, کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں لگے ہوئے جو دائیں اٹھا کر لے جا رہے ہوں. دوسرے دن دیکھے گا, چوتھے دن دیکھے گا, چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں, پھر ان کی پوری خیال کرتا ہے, اب ان کو پانی کی ضرورت ہے, اب ان کو سپرے کی ضرورت ہے, اب ان کو تیلا ہے, کیڑی ہے, فلاں سپرے کریں, باغتا ہے, پیسے لگاتا ہے, دوائی سپرے لگاتا ہے, تمام کرتا ہے. کتنا خیال کر رہا ہے, اب جب تک وہ جوان ہو کر اپنے پورے کے پورے جوبن پر پھر پکنے پر کاٹنے پر جب تک گھر وہ فصل نہیں آ جاتی تو ذمہ دار جو آرام سکون نہیں کرتا, وہ جانوروں سے بھی بچائے گا, دشمنوں سے بھی بچائے گا, گرمی سردی سے بچائے گا, پانی کی کمی بیشی سے بچائے گا. جس طرح وہ بےتاب رہتا ہے اپنی اس ننی سی فصل کو تیار کرنے کے لیے, اسی طرح ایک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اس نے چند افراد پر محنت کی ہے, تھوڑے سو دین کی طرف سیدھے ہوئے ہیں, عقیدہ ان کا درست ہوا ہے, یہ نہیں اب ان کو چھوڑ دیں کہ ابا ٹھیک ہو گیا نا, ان کی گاہب گاہے کبھی خود دعوت کریں, کبھی ان کے پاس جائیں, اس بارے میں کہ ان کو مسائل بتلائیں, لٹریچر دیں, کیسٹ دیں, تو جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ان کو مضبوط کریں, حتیٰ کہ بالکل تناور جب پودا نہیں بن جاتا اس وقت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ بھی ہمارے اندر ایک بہت سی کمی ہے, ایک درس دے دیا, ایک بار مجلس کر لی اور اس کے بعد ختم کر دی, تھوڑا سا ذہن بنا تھا وہ کچھ دن عرصے کے بعد وہ ختم ہو گیا, یا کسی باطل آدمی کو پتا چلا اس نے فوراً اس کے ذہن کو خلط ملت کر دیا, تو یہ ہماری تمام کی تمام محنت ضائع ہو جاتی ہے. بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اس کے اندر دوام کرنا اور ہمیشہ اس کی خبر گیری کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. دوسری خوبی جو ہم شیشے کے اندر دیکھتے ہیں یہ کہ ہر ایک کی اصلاح کرتا ہے. پہلی خوبی تھی کہ ہر وقت اصلاح کرتا ہے, دوسری خوبی یہ کہ یہ ہر ایک کی اصلاح کرتا ہے. کیسے؟ کہ آئینہ شیشہ صرف اسی کی اصلاح نہیں کرے گا جو اس کو خرید کر لایا یا جو اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو صفائی کرتا ہے, نہ کوئی اس کی حفاظت کرے نہ کرے, اس کو خریدے نہ خریدے, جو بھی اس کے سامنے آئے گا یہ اس نے اسی کی اصلاح کرنی ہے. تو یہ ہر ایک کے ہر عام اور ہر خاص کی اصلاح کرتا ہے. تو مومن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق المومن مرآۃ اخی المومن, ہر مومن دوسرے مسلمان کا آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے. ہمیں یہ شیشے والی خوبی اپنانی چاہیے کہ ہر ایک کی اصلاح کریں, صرف اپنی مسجد والوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے دوست احباب تعلق داروں کی, نہ صرف اپنوں تک بات محدود نہ ہو. جس طرح کہ ہم نے حد بندیاں کر لی ہیں, بس اپنی مسجد میں درس دینا, اپنے دوستوں کو سمجھانا, اپنے لائق سلائق والوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ نہ, بلکہ ہر فرد کو ہم نے دعوت دینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. رائی کہتے ہیں بکریوں کو چروانے والا, جس طرح بکریاں چروانے کے لیے کوئی باہر جاتا ہے, غلام اپنے مالک کی, نوکر اور ملازم اپنے مالک کی بکریاں لے کر جاتا ہے, جب شام کو واپس لے کر آئے گا تو ایک ایک بکری کے بارے میں وہ جواب دے ہے کہ یہ لنگڑاتی کیوں ہے, یہ بھوکی کیوں ہے, اس کو فلاں عیب کیوں ہے, اور اس کا ملازم اس کا غلام ایک ایک بکری کے بارے میں جواب دے ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک اللہ کے دربار میں وہ جواب دے, اسے پوچھا جائے گا ہاں بھی تیرے چار بیٹے تھے, تیری بیٹیاں تھیں, تیری بیوی تھی, چھوٹے بہن بھائی تھے, ان کو بتلا دین کا کیا کچھ سمجھایا, دین کے بارے میں اس کو کیا کچھ بتلایا, دنیا کے بارے میں ہی پوری زندگیاں صرف کر دی, دنیا کے بارے میں اگر معمولی سی بات ہوتی, ایک دن بچہ سکول میں نہیں گیا تو تیری کیا حالت ہوتی, جوتا ہاتھ میں ہوتا اور سر پر کیسے لگاتا جاتا تھا. لیکن دین کے بارے میں کبھی اس نے نماز نہ پڑھی, دین کا کام نہ کیا, تو اس وقت بھی تیری کبھی کیفیت ہوئی, یہ پوچھا جائے گا. تو اس لیے ہر ایک کے لیے لازمی ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قرآن نے بیان کیا کو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے حکم یہی دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور گھر کے افراد کی مکمل ہدایت دوسرے کے قبضے میں نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی تو کنعان پیدا ہو گیا تھا, لیکن یہ فریضہ تو ہر ایک پر عائد ہوتا ہے کہ اپنے متحق افراد کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرے. اگر پوری کوشش کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئیں, اس کے بیٹے, اس کی اولاد, اس کے اہل و عیال پوری محنت اور کوشش کے باوجود وہ راہ راست کو اختیار نہیں کرتے, تو پھر وہ بری ذمہ ہے. کنعان نے سفینہ ہدایت کی بجائے کفر و ضلالت کی موتیں پسند کیں، لیکن اس کی اس کی ہدایت کی خاطر حضرت نوح علیہ السلام نے کس قدر جتن کیے، یہ ہر صاحب علم پر واضح ہیں۔ اور اب حضرت نوح علیہ السلام اس کی گمراہی سے بری ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھانے میں انہوں نے اپنا فریضہ پورا کا پورا ادا کر دیا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار بنائے رکھے اور گھر والوں کو حالات کے دائرے پر بے فکری سے بہتا ہوا چھوڑ دے تو وہ یقیناً بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بالکل اس احمق کی سی ہوگی جو اپنے بیٹے کو خود کشی کرتے ہوئے دیکھے اور یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ جوان بیٹا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، جس طرح کہ خود کشی کر رہا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور پھر کہے کہ جوان ہے سمجھدار ہے میں اس کو کیا کہوں، وہ خود ذمہ دار ہے۔ تو جس طرح اس وقت کوئی آدمی ایسے کہنے والے کو بیوقوف سمجھیں گے کہ اس نے کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں پکڑا، کیوں نہیں اس کو روکا، اسی طرح ٹھیک اولاد جوان ہے سمجھدار ہے عقل بالغ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دین کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے جہنم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ سمجھدار ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ دینداری ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ دین کا کام کرنا ہے۔ بعض لوگ بےچارے بڑے سادہ سے انداز میں یہ بات پہ کہہ کر اپنے آپ کو بری سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اہل خانہ کی کیا اصلاح کریں، بس زمانے کی ہوا ہی ایسی ہے، کئی بار سمجھایا بس ہمارا کہا ہی نہیں مانتے۔ نہ، سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی لگن اور دل سوزی سے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو دو بار بھی کہا ہوگا، چار مرتبہ بھی کہا ہوگا، لیکن میرے بھائی یہ تو بتلا کہ کس دل سوزی سے، کتنے لگن سے، کتنی تڑپ اور امنگ سے کہا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر کو آگ لگ جائے اور آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی گھر کے اندر بند ہوں اور مکان کو آگ لگی ہو، اب آپ بتلائیں کہ آپ کے دل پر کیسے سانپ رینگتے ہیں، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس قدر تڑپ اور ہمدردی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو، تیرے مکان کو آگ لگی ہو، تیرا جوان بیٹا اندر بند ہو، تو پھر کبھی تو نے یہ کہا کہ اچھا میں اپنے پہلے دکان کو سنبھال کر آؤں، دکان کو بند کر کے آؤں، کوئی لوگ وہاں سے سامان نہ اٹھا لیں، پھر آ کر بیٹے کو بچا لوں گا، پہلے میں مجھے کھانا کھا لینے دو پھر بیٹے کو سنبھالیں گے، پہلے مجھے فلاں ضروری کام کر لینے دو، پہلے مجھے دفتر جانے دو بعد میں کریں گے۔ نہ، اس وقت نہ تو یہ دفتر یاد رہتا ہے، نہ کھانا پینا یاد رہتا ہے، نہ تیری دکان یاد رہتی ہے، تمام کی تمام چیزیں جب سر بھول جاتی ہیں، سر یہی دل کے اندر تمنا آرزو اور بار بار تڑپ ہوتی ہے کہ خدا را میرا بیٹا بچ جائے، میرا بیٹا بچ جائے، تمام کچھ تو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو یہ کیفیت، اتنی ہمدردی اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ تمام کچھ کھانے پینے بھول گئے، دکان اور دفتر بھول گیا، تیرا آنا جانا بھول گیا، اب ایک ہی دل کے اندر ہمدردی ہے کہ میرا بیٹا کسی نہ کسی طرح بچ جائے۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش، اتنی فکر، اتنی تڑپ ہے، تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کبھی کوشش اتنی پیدا ہوئی؟ تیری آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا بے نماز ہے، بے دین ہے، سودی کاروبار ہے، رشوت لین دین ہے، اور تو دیکھ کر تمام برداشت کر رہا ہے، یا صرف زبانی کلامی کہہ دیا کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کبھی اتنی ہمدردی پیدا ہوئی؟ ایک سادہ سی مثال کہ آپ اپنے ننا چھوٹا سا بچہ، پانچ سات سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں برا ہوا پستول آ جائے، تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ بچے کے رونے دھونے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کھانا پینا آرام سکون بھول جاتا ہے، اب ایک ہی آپ کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کے نیچے ٹھہر جاتا ہے، فوراً یہی ہوتی ہے کہ کیسے نہ کیسے جلدی سے چھین لیا جائے۔ اس وقت بچہ روتا تھا، روئے چھری بچے کے ہاتھ میں، ہم وہ رو رہا تھا ہوتا کہ مجھے چھری دو، چاقو دو، لیکن ہم چھین لیتے ہیں، اس کے رونے دھونے کی پرواہ نہیں کرتے، اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک اس سے وہ تباہی والی چیز چھین نہیں لیتے۔ تو یہ دنیا کے معاملے کے اندر ہمیں اس کا رونا دھونا برداشت نہیں کرتے، تو دین کے بارے میں ہمیں کتنے ترس اور رحم آ جاتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، سوئے رہنے دو، کیا اٹھانا ہے، دس بارہ چودہ سال کا بچہ، یا ابھی چھوٹا بچہ، سویا رہنے دو، کیا اٹھانا ہے، چلو نماز کا کیا کہنا ہے۔ یہ دین کے بارے میں ہماری اتنی سستیاں، اتنی اس قدر ہماری یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر دین کی ایسی ہم خود ہی اس قدر گئے گزرے ہیں کہ نہ ہمیں نماز کی نہ دین کی. اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم رقصوا. کسی عربی شاعر نے کہا کہ جب گھر کا مالک ہی دف بجانے والا ہو تو باقی گھر کے خاندان وہ رقص ہی کریں گے. تو جو گھر کا مالک ہے, جو گھر کا وڈیرا ہے, جب وہی ساز سرنگی بجانا شروع کر دے تو باقیوں سے کیا امیدیں ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, اور ان امیدوں کے اندر کہ کیسے شروع کریں, کیسے بچے کو کہیں, کیسے کریں, یہ ہماری سوچیں اور امیدیں کرتے کرتے جو ہیں وہ زندگیاں کچھ گزر گئی ہیں, بچے کچھ تباہ ہو چکے ہیں, کچھ مزید کرتے جائیں گے. اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں, اس فکر میں گونچے سوکھ گئے, آئینے گلستان کیا ہوگا, دستور بہاراں کیا ہوگا. ان سوچوں اور فکروں کے اندر نہ, بلکہ آج ہی سے یہ کام شروع کرنا ہے, ابھی سے شروع کرنا ہے. ابھی جی اس کا میٹر کا امتحان ہے, وہ دے لینے دو, بعد میں نمازی بنائیں گے. ایف اے کا امتحان ہو رہا ہے, اب اس نے فلاں کرنا ہے, ابھی وہ کورس کرنے کے لیے جاتا ہے, رات کو آتا ہے اندھیرے میں. یہ میرے بھائی کیا چیزیں ہیں, یہی شیطان کے وہ تمام چکمے تھے جن کی وجہ سے ہم نے اپنے اولادوں کو گمراہی کے گاٹ اتار دیا. انہیں سوچوں اور فکروں کے اندر ابھی کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, آئندہ کریں گے, میری مجھے فرصت کا فلاں کام سے ہونے دو, فلاں مجھے کام کرنے دو, پھر فارغ ہو کر کریں گے, فلاں کریں, یہ فلاں فلاں کرتے کرتے تو ہم نے اپنے اولادوں کو یہاں تک پہنچا دیا. اور سب سے پہلے ہم اپنے اولادوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کا سبب بنے. اس لیے آج ہی سے اپنے متحت لوگ جو ہے ان کی اصلاح کریے, پوری کی پوری کوشش کریں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تمہیں سے رائی ہے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا, ایک ایک آدمی سے پوچھا جائے گا, ناظم سے بھی پوچھا جائے گا, استاد سے بھی پوچھا جائے گا, خامد سے بھی پوچھا جائے گا, باپ سے بھی پوچھا جائے گا, بڑے بھائی سے بھی پوچھا جائے گا, ہر ایک جو بھی اس کے متحت افراد ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت بھی وہ آپ نے بارہا سنی ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ, تم میں سے جو بھی برا کام دیکھے اس پر لازم ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے, اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان, کمزور ترین ایمان کی یہ علامت ہے کہ دل سے ہی برا سمجھے. تیسری, شیشے کے اندر, آئینے کے اندر جو ہم وصف دیکھتے ہیں وہ ہے مجسمہ عدل و انصاف. شیشہ, آئینہ, اس کے اندر انتہا درجے کا عدل و انصاف ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جس کا جتنا عیب ہوتا ہے یہ اتنا ہی دکھلاتا ہے, اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتا. مثلا میں نے شیشہ اٹھایا, میرے چہرے پر ایک داغ ہے تو ایک دکھلائے گا, دو نہیں کرے گا, دو ہیں تو دو ہی دکھلائے گا, تین نہیں بنائے گا. جتنا کسی کے اندر عیب ہے, جتنی کمی ہے, اتنی ہی بتلائے گا. انتہا درجے کا عدل و انصاف اس کے اندر ہے, اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتا. تو یہ بس ایک دائی کو, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو, اللہ کی طرف دعوت دینے والے کو یہ وصف اپنانا چاہیے کہ وہ جتنا اپنے کسی بھائی کے اندر عیب دیکھے اتنا ہی بتلائے, اپنی طرف سے ان کو ضربے نہ لگاتا جائے. ایک دیکھے تو اس کو چار سنا دے, دو دیکھے تو ان کو دس بتلا دے. یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اصلاح کے بجائے اس کے اندر تعصب اور نفرت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان کسی کے ایک عیب کو دے کر تین چار بتلائے گا تو دوسرا جو فطرتاً اس کا مخالف ہوگا وہ کبھی بھی اس کی بات, صحیح بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے, اور یہ بھی دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے کہ جتنا عیب اتنا بتلائیں, اور تمام کے تمام یک بار بھی, ایک ہی بار کی اس کے تمام عیوب کی اصلاح نہ کریں. ایک آدمی وہ دین سے بہت دور ہے تو آپ اس کو ایک ہی مرتبہ ایک مجلس میں کہیں کہ یہ تمام کی تمام اپنی برائیاں ایک ہی مرتبہ ہی ابھی چھوڑ کر ابھی انتہائی نیک اور پارسا بن جائے, یہ طریقہ نہیں ہوتا. بلکہ اصلاح جو ہمیشہ تدریجن ہوتی ہے, ایسا اصلاح ہوتی ہے یکے بعد دیگر. پہلے ایک اس کا عیب جو ہے جو سب سے زیادہ وہ اس کے اندر نقصان دہ چیز ہے, پہلے اس کو دور کریں, پھر اس کے بعد دوسری, پھر اس کے بعد دوسری. مثلا ایک آدمی بھی یک وقت وہ سود خور بھی ہے, رشوت بھی ہے, جھوٹ, مکرو فریب, غیبت, بد زبانی, اس کے اندر اتنے عیوب پائے جاتے ہیں, اور اس طرح کے کئی اور جرائم میں مبتلا ہے. تو آپ یک وقت وہ ان کو چھوڑ کے چھوڑ کر ان کو کہیں کہ ان تمام کو چھوڑ کر آپ ہی یک بار کی نیک بن جائے یہ نہیں, بلکہ آپ آہستہ آہستہ ایک ایک جرم سے متنفر کر کے تمام جرائم سے پاک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح نیک اعمال کی طرف بھی آہستہ آہستہ تدریجن, مثلا ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا, زکوٰۃ بھی نہیں دیتا, روزہ بھی نہیں رکھتا, حج بھی نہیں, تو آپ ایک مجلس میں کہیں کو تمام کچھ کرنے شروع کر دے نہ, پہلے ایک کام کو حکم دے, جب وہ کرے پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, یہ کے بعد دیگر. اور یہ مت سوچیں کہ ایک آدمی اپنے سینکڑوں اور ہزاروں گناہوں میں سے ایک کو چھوڑ بھی دے تو کیا فائدہ, بھی ایک آدمی کے اندر بیسوں گناہ پائے جاتے ہیں تو میں ایک چھڑوا بھی دوں گا تو پھر اس سے کیا, اتنے تو جرم اس کے اندر ہے. نہ کیونکہ اطاعت الہی نور ہے, اور ظلمت کے کتنے بھی گٹاٹوپ اندھیرے ہوں ان میں ہلکی سی شعا بھی بے فائدہ نہیں ہوتی. اگر آپ ظلمت کدے میں سرچ لائٹ روشن نہیں کر سکتے تو کم از کم دیا سلائی سے معمولی روشنی تو کریں, ممکن ہے اس دیا سلائی کی روشنی میں آپ کو وہ سوچ مل جائے جس سے سرچ لائٹ روشن ہوتی ہے. کیا مطلب کہ اگر آپ بہت گمراہیاں ہو چکی ہیں, ایک آدمی بالکل گمراہیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے, تو آپ ان کو مکمل طور پر روشنی کی طرف نہیں لا سکتے, کوئی بہت زیادہ روشنی نہیں کر سکتے, تو اندھیرے کے اندر معمولی سے دیا سلائی کی معمولی سی روشنی وہ بھی بیکار نہیں ہوتی, اسی کو جلائیں, ممکن ہے دیا سلائی جلانے سے وہ بالکل اندھیر کمرہ جو ہے اس کے اندر آپ کو بٹن نظر آ جائے جس کو دبانے سے روشنیاں ہو جاتی ہیں, تو آپ معمولی سی اس کے ایک گناہ کو ختم کریں, ممکن ہے ایک گناہ ختم کرنے کی وجہ سے اس کی رگ پر ایسا ہاتھ آئے کو پورا کا پورا سیدھا ہو جائے. اس لیے کسی کی معمولی اصلاح سے بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں, بلکہ اس کے لیے محنت اور کوشش کریں تو ممکن ہے آپ کو تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے وہ اپنے گمراہیوں سے باز آ جائے. تو بات ہو رہی تھی کہ عدل و انصاف جو ہے جتنی کسی کے اندر عیب دیکھا ہے اتنا ہی بتلانا چاہیے, اپنی طرف سے اس کے اندر اضافے نہیں کرنے چاہیے. قرآن کا نزول جو ہے یہ پورا قرآن یک بار کے نازل نہیں ہوا, حالانکہ مشرقین کا مکہ والوں کا یہ اعتراض بھی تھا, وہ کہنے لگے تھے یہ قرآن ایک ہی بار نازل کیوں نہیں ہو جاتا, ان کا مطالبہ بھی تھا, لیکن ایک بار نازل نہیں ہوا بلکہ یہ لمبا عرصہ 23 سال کے طویل عرصے کے اندر اس کی تکمیل کی گئی. تو مقصد یہی تھا کہ وہ معاشرہ انتہائی جو سب سے پہلے مخاطبین تھے ان کے اندر بہت سے جرائم تھے, تو تمام کے تمام جرائم کو یک بار کی وہ نہ چھوڑ سکتے تھے, تمام کے تمام نیک اعمال کو یک بار کی وہ اختیار نہ کر سکتے تھے, اسی تدریجن آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ان سے گمراہیوں کو دور کیا گیا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف لایا گیا ہے. شراب کی حرمت کو دیکھ لیجئے, یک بار کی یہ حرام نہیں کی گئی بلکہ آہستہ آہستہ مختلف 3-4 مراحل کے اندر گزار کر پھر اس کو حرام قرار دیا گیا. چوتھی خوبی جو ہمیں شیشے کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے عزت و آبرو کا تحفظ, کہ یہ آئینہ شیشہ جو ہے یہ دوسروں کی عزت اور آبرو کا بہت زیادہ تحفظ کرتا ہے. کہتے کہ جس کا عیب وہ اسی کو دکھلاتا ہے, دوسروں کو اس کا عیب نہیں دکھلاتا. مثلا میرا عیب شیشہ مجھے دکھلائے گا, کسی اور زید بکر کو, کسی خالد اور ناصر کو جا کر نہیں بتلائے گا کہ بھی یہ دیکھو فلاں صاحب کے چہرے پر فلاں داغ ہے, فلاں نشان ہے. تو جس کا عیب ہو اسی کو بتلاتا ہے, دوسروں کو اس کا عیب دکھلا کر اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتا. یہ شیشے کی ایک عظیم خوبی ہے, تو یہ خوبی ہر مسلمان نے اپنانی ہے. المومن مرآۃ اخی المومن, ہر مسلمان مومن دوسرے کا آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے. یہ خوبی ہم نے اپنانی ہے کہ جس بھائی کا ہم عیب دیکھیں تو علیحدہ کر کے اس کو بتلائیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں آپ کے اندر یہ نقص ہے, یہ عیب ہے, یہ خامی ہے. تو جس طرح مجھے بری محسوس ہوتی ہے باقی لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے, تو کیا ہی بہتر آپ اس کو چھوڑ دیں, ہم دردانہ انداز میں علیحدہ کر کے اس کو بتلائیں. تو کتنا بھی ڈھیٹ قسم کا آدمی ہو, کتنا بھی اکھڑ قسم کا آدمی ہو, تو آپ کے اس انداز سے کم از کم یہ ضرور کہے گا اچھا میرے بھائی میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا. اگر علیحدہ کر کے اس کو سمجھائیں گے تو کیسا بھی انسان ہو ضرور کہے گا ٹھیک ہے یار میرے بھائی دعا کریں میں انشاءاللہ ضرور. لیکن اگر آپ بری مجلس کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں اور اس کی ہر بیٹھک اور ہر مجلس پر اس کی گڈی باندھ دیں تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا. جب اس کو پتا چلے گا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ میرے عیوب بیان کرتا ہے, میرے عیب لوگوں کے سامنے سناتا ہے, تو کبھی آپ سے خیر نہیں گزارے گا. آپ نے اس کے دو عیب بیان کیے تو آگے سے آپ کے چار بیان کرے گا. تو اس لیے معاشرے کے اندر کچھ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, کچھ اس کے ساتھ ہو جائیں گے, تو یا امن و امان کے بجائے فتنہ فساد تباہی سے معاشرے کے اندر خرابی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جس کا عیب ہے علیحدہ کر کے اسی کو بتلائیں. اگر کہیں غلاظت پڑی ہو, غلاظت کا ڈھیر لگا ہو, تو خاموشی سے اسے دفن کرنا عقل مندی ہے, اور اسے پتھر مار مار کر اس کو بکھیر دینا اور کہیں کہ میں یہ اس کو دور کر رہا ہوں, یہ تو حماقت ہے. ایک طرح غلاظت ہے, گندگی پکڑی ہوئی ہے, تو عقل مندی اور سمجھداری کیا ہے, اس کو خاموشی سے دفن کر دو, مٹی اس کے اوپر ڈال دو, یہ تو وہ نا عقل مندی سمجھداری. لیکن اگر کوئی صاحب حضرت صاحب کھڑے ہو جائیں, وہ پتھر مارے ہیں اس کو, کوئی پوچھے بھی کیا کر رہے ہیں, میں غلاظت کو دور کر رہا ہوں جی, تاکہ پتھر مار مار کے اس کا وجود ختم کر دوں, تو اس کو عقل مند سمجھے گا. اللہ کے بندے کسی کے اندر کمی ہے تو اس کو دفن کرو, اس کو ختم کرو, نہ کہ تمام معاشرے کے اندر بتلاؤ فلاں کے اندر یہ آ فلاں کے اندر یہ آ, اس کے ڈنڈورا پیٹتے پھرو, تو یہ انداز درست نہیں ہے. بلکہ جس طرح شیشہ جو ہے, جس کا عیب ہوتا ہے علیحدگی میں اسی کو بتلاتا ہے, دوسروں کو نہیں بتلاتا. تو یہ ایک دائی کو, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو, ایک مسئلے اصلاح کرنے والے کو یہ لازمی ہے کہ وہ جس کا عیب دیکھے علیحدہ کر کے اسی کو بتلائے, اسی کو سمجھائے, دوسروں کو کہ وہ اس کو بدنام, دوسروں کو میں اس کو بدنام نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ساترہ مسلم من ساترہ اللہ, جو کسی مسلمان کے پردہ پوشی کرتا ہے, اس کے عیوب چھپاتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا. اس لیے کمی کوتاہی ہر ایک سے ہو جاتی ہے, کوئی بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں. اس لیے دوسرے مسلمانوں کے حد الامکان کا کوشش کریں, اس کی پردہ پوشی کریں, اصلاح کرنی ہے تو اسی کو علیحدہ کر کے بتلائیں. اور اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے, اس کو بتلانے کے بجائے دوسروں کے سامنے آپ بتلاتے ہیں, تو یہ غیبت بن جائے گی. غیبت اسی کو کہتے ہیں, ذکر العیب بظاہر الغیب, کسی کا عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنا, یہ غیبت کی تعریف انتہائی مختصر کی جاتی ہے. ذکر العیب بظاہر الغیب, کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب ذکر کرنا. اس لیے دوسروں کو بتلائیں گے تو یہ غیبت ہے, وہ غیبت جو انتہائی برا جرم ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اس لیے شیشہ بھی کیا کرتا ہے کہ جس کا عیب ہوتا صرف خاموشی سے اس کو بتلاتا, شور نہیں مچاتا, تمام کو نہیں بتلاتا, صرف اسی کو بتلائے گا جس کا عیب ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ خوبی اپنانی چاہیے, جس کا عیب ہے علیحدگی میں خاموشی سے اسی کو بتلائیں. پانچویں خوبی شیشے کے اندر یہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ بڑی وسعت ظرفی سے کام لیتا ہے. کیسے کہ آئینہ اپنے اندر انتہائی وسعت زر اور فراخ دلی رکھتا ہے کہ دوسروں کا عیب بتلانے کے بعد اس عیب کا نقش اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا, بلکہ فوراً نسیم نسیہ کر دیتا ہے. مثلا میں نے شیشہ دیکھا, شیشے نے میرا عیب میرا نقص بتلا دیا, جب میں الٹا کر کے شیشہ رکھوں گا تو فوراً وہ میرا نشان میرا عیب نقص اپنی سکرین سے نکال دے گا, جمع نہیں کرے گا, محفوظ نہیں رکھے گا, بلکہ فوراً ختم کر دیا. گویا اس کا کام تھا اصلاح کر دینا, بتلانا, عیب بتلا دینا. عیب بتلانے کے بعد آگے والا وہ اصلاح کرے نہ کرے اس کی مرضی, یہ اپنے دل میں اپنے نفس کے اندر اس عیوب کو جمع نہیں کرتا. یہ شیشے کی ایک بہت عظیم خوبی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو عیبوں کی ڈائری نہیں بناتا, اپنے سینے کے اندر محفوظ نہیں کرتا. ایک دائی کو یہ خوبی اپنانی چاہیے, کیونکہ المومن مرآۃ اخی المومن, ایک مومن دوسرے کا آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے. تو ہر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اس کو یہ خوبی اپنانی چاہیے کہ اپنے عیب اپنے بھائی کا عیب بتلانے کے بعد اپنا سینہ اس کے بارے میں بالکل صاف کر لے. وہ اصلاح آگے والا کرے نہ کرے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے, ہمارا کام تو بتلا دینا. نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان پر کوئی داروغے نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے, آپ کا کام ابلاغ اور ہمارے ذمہ حساب. تو آپ نے پہنچا دیا, اب آپ اس کے بارے میں دل کے اندر حسد بغض نفرت کدورت اور جلتے سڑتے نہ, آپ نے اس کا عیب بتلا دیا ہے, تو اس کے بارے میں تنگ ظرفی اور حقارت پیدا نہ کریں. مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے عیوب کی ڈائریاں مرتب کرتا رہے اور اس تاک میں رہے, کبھی موقع ملا تو بڑی مجلس میں اس کے تمام عیوب کا پردہ فاش کر کے خوب اس کو شرمندہ کروں گا, نا؟ بلکہ اس طرح کی حرکت کرنے والا تو کم عقل انسان ہوتا ہے, کہ دوسرے کے عیوب جائیں ان کو جمع کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اور اسے موقع میں تاڑ میں رہنا کہ کبھی میرے قابو میں آئے تو میں اس کے تمام کے تمام راز بتلاؤں، اور یہ صوفی صاحب حضرت صاحب اور نمازی اور حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، میں لوگوں کو بتلاؤں کہ یہ کیا کچھ ہے، یہ تو بہت گھٹیا درجے کی بات ہے نا. اور پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط انداز ہے کہ ایک آدمی پہلے وہ مجرم تھا، جرائم کرتا تھا، کئی گناہوں کے اندر ملوث تھا، بعد میں وہ چھوڑ کر تھا تائب ہو کر نیک صالح بن گیا ہے. تو ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد کے اندر یہ گھٹیا پن ہے کہ اب اس کو تانے دیتے رہیں گے، لے آج دیکھو بانگا بنا کرتا ہے، تکبیریں کہتا ہے، پہلی صاحب کا نمازی بنا کرتا ہے، پچھلے سال کیا تھا، فلاں کی چوری کی، فلاں کا یہ کیا، فلاں رشوت لیتا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، فلاں کی جگہ دبا لی، فلاں کا یہ کر لیا، آج نمازی بن گیا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کبھی حرکت ہے بھائی. ایک آدمی پہلے گناہگار تھا، سیاہکار تھا، گمراہیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کو ہدایت کا راستہ معلوم نہ تھا، اللہ نے ابھی ہدایت دے دی، وہ سیدھا راستہ اس کو اللہ نے بتلا دیا، اس نے وہ تمام تائب ہو گیا، تمام گناہ چھوڑ دیے. تو اب ہمیں کیا ضرورت اس کے وہ پرانے عیوب بتلائیں اور اس کو شرمندہ اور نادم کریں، گویا کہ ہم اب یہ چاہتے ہیں کوئی سیدھے راستے کو چھوڑ کر، درست راستے کو چھوڑ کر پہلا راستہ اختیار کر لے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. تانے دینے کا یہی معنی ہوا کہ اب تو نے غلط راستہ اختیار کیا، پہلا درست تھا. اس لیے یہ کرنے والا کتنا احمق انسان ہے کہ جس نے اپنے چھوٹی زندگی کے اندر، جوانی کے اندر کوئی جرائم کیے، گناہ کیے، اب اس نے چھوڑ دیے، توبہ کر دی، تو ہم ہر مجلس کے اندر اس کی کیسٹی لگائے رکھیں کہ تم فلاں کرتا رہا تھا، فلاں کرتا رہا تھا. اس کی مثال تو ایسی سمجھے، ایک چھوٹا بچہ پہلی کلاس میں کچی پکی میں اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی رف کاپی کوئی جس کے اوپر اس نے الف با لکھی ہے، الف کو بھی ایسے ہے جیسے درانتی کو دندانے پڑے ہوتی ہیں، با ٹیڑھی سی، جیم ادھر جا رہی، نون ادھر جا رہا، کاف ادھر جا رہا، الٹی سیدھے جیسے کچی پکی والے بچے لکھتے ہیں. تو کوئی آدمی اس کی پہلی کلاس کی رف کاپی جو ہے الف با والی الٹی سیدھی جو اس نے لکھی تھی، وہ چھپا کر اپنے صندوق میں رکھ لے، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، میٹرک پاس، ایف اے کر لے، بہترین کاتب، پینٹر اور قلمکار بن جائے، اور بورڈ لگا کر بیٹھا ہو بھی میں بہترین لکھائی کرتا ہوں، کسی نے بینر لکھوانا ہے، کسی نے کوئی اور کوئی چیز لکھوانی ہے، تو وہ میری مدد حاصل مجھ سے تعاون لے سکتا ہے. تو یہ آدمی جس نے دس سال پہلے اس کی پہلی کلاس کی کاپی چھپائی ہوئی ہے، وہ اپنے صندوق سے نکال کر لائے اور اس کے آگے رکھ کر اس کو تانا دینا شروع کر دے کہ آج بڑا قلمکار بنا ہوا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں پینٹر ہوں، کاتب ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، تو دس سال پہلے کیا تھا، یہ دیکھو الف کیسے ٹیڑھی میڑھی ہے، با دیکھو کیسی ہے، جیم دیکھو کیسی ہے، آج ایسے بنا ہوا ہے. اب آپ ہی بتلائیں کہ ایسا آدمی جو اس کو تانا گا رہا ہے، تانے دینے والا ہے، اس کو تمام کے تمام معاشرے کے لوگ احمق اور بیوقوف کہیں گے. کیوں؟ پہلی کلاس میں نا سمجھ بچہ، کم عقل بچہ تھا، اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں، اسے غلطیاں ہوتی تھیں، اب اس نے اپنی غلطیاں دور کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اپنی وہ الف بھی درست، با بھی، جیم بھی، تمام بہترین کاتب بن گیا. اب آپ اس کے وہ کئی سال پہلے کی اس کی کمیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ تو یہ بیوقوف ہے، ایسا تانے دینے والا. بے عین ہی وہ آدمی بھی بیوقوف اور احمق سمجھا جائے گا کہ جو کسی کو آج تانا دیتا ہے کہ تم پچھلے سال یہ کرتا تھا، اس سے پچھلے سال یہ کیا، اس سے پچھلے سال یہ کیا، چھوٹا ہوتا یہ کرتا تھا، جوانی میں یہ کرتا. یہ کتنی حماقت ہے، کتنی بیوقوفی ہے. اس لیے میرے بھائی یہ انداز جو ہے ہمارے لوگوں کا یہ درست نہیں ہے کہ پرانے عیوب کو سنا سنا کر اس کو یہ آمادہ کرنا ہے تو اس نے سیدھا راستہ کیوں اختیار کر لیا ہے، تو اسی راستے کو اختیار کر. چھٹی خوبی جو ہمیں شیشے کے اندر معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ صبر و استقلال. شیشے آئینے کے اندر انتہا درجے کا صبر و استقلال ہے، وہ اس طرح کہ آئینہ اصلاح کی غرض سے دوسرے کا عیب اس کے سامنے کیا، دیکھنے والے نے بڑا غصہ منایا کہ یہ میرے عیب مجھے بتلاتا ہے، یہ میرے نقص مجھے بتلاتا، اس نے زور سے بیچارے شیشے کو دیوار سے دے مارا، شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور پیر پارا پارا ہو گیا. لیکن شیشے کے چھوٹے سے ننے سے ٹکڑے کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی آپ کی اصلاح کر رہا ہوگا اور بتلا رہا ہوگا خدا را اللہ کے بندے اپنا فلاں عیب دور کر لے، اپنے چہرے پر فلاں نقص اس کو دور کر لے۔ دوسرے کا آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے، شیشے کے اوصاف اور خوبیاں بیان ہو رہی تھیں جن کو ایک مومن کو اپنانا چاہیے۔ چھٹی خوبی جس کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ تصبر و استقلال، کہ آئینے کے اندر انتہا درجے کا صبر و استقلال ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی نے آئینے کو اٹھا کر دیکھا اور آئینے نے اصلاح کی غرض سے اس کے عیوب کو اس کے سامنے کیا، دیکھنے والے نے حماقت سے کام لیتے ہوئے اس کو زور سے دیوار پر دے مارا، شیشے کے کئی ٹکڑے ہو گئے، چور چور ہو گیا، پارا پارا ہو گیا۔ اب ننے سے چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی انسان کی اصلاح کر رہا ہوگا، وہ یہ کبھی نہیں انکار کرے گا کہ اس ظالم نے مجھے چور چور کر دیا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب میں اس کی اصلاح نہیں کروں گا، اب میں اس کے عیوب نہ بتلاؤں گا۔ بلکہ ایک معمولی سے ننے سے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ اسی جوش کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی طرح اس کے عیب کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر رہا ہوگا۔ ایک دائی کو اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، مخالفین جس قدر بھی تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ زندگی اس کی دوبر کر دیں، رشتہ داروں سے تعلق منقطع کر دیں، تب بھی آپ اپنے اصلاحی مشن میں جاری و ساری رہیں۔ جتنی زیادہ تکلیفیں دیں آپ، اتنے زیادہ زیادہ محنت اور کوشش کے ساتھ کام کریں، کیونکہ لوگوں اگر لوگوں کی تکلیفوں کو دے کر، لوگوں کی پریشانیوں کو دے کر آپ نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ نے مغلوبیت اختیار کر لی ہے، آپ مغلوب ہو کے ان کو غالب کر لیا، تو آپ تو اپنے مشن کے لیے ناکام ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے، یہ جتنا اس کو تکلیف زیادہ پہنچائی جائے، زیادہ دبایا جائے، یہ اتنا اچھلتا ہے۔ جس طرح کہ گیند کو جتنا زور سے زمین پر مارے یہ اتنا ہی زیادہ اچھلا کرتی ہے، ایمان کو جتنی زیادہ تکلیفیں پریشانیاں آئیں، مومنوں کو زیادہ جتنی مشکلات آئیں، مصائب آئیں، اتنے وہ زیادہ ان کے ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس راستے کے اندر تکلیفیں پریشانیاں ہوتی ہیں، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، رشتہ داروں کے طور پر بھی، اور اولاد کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، یہ تمام مشکلات آتی ہیں، لیکن تمام کو تمام خندہ پیشانی سے قبول کرنا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو، سلسلے کو جاری و ساری رکھنا، اصل میں اس کامیابی اسی چیز کا نام ہے۔ صحابہ و تابعین اور انبیاء کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ انبیاء نے کام کیا تو لوگوں نے آگے سے بڑے کے استقبال نہیں کیے کہ بڑے کہ ان کے جلسے کانفرنسیں اور آگے سے استقبالیہ کمیٹیاں کھڑی ہوں اور بڑے دھوم دھام کیا ہو۔ انبیاء کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ کون سا نبی ہے جس کو اس دین کی وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت نہ کرنا پڑی، اپنے جائیدادوں کو، اپنے آبائی گاؤں کو نہ چھوڑنا پڑا؟ ہر نبی کو ہجرت کرنا پڑی۔ اسی طرح نیک صحابہ تابعین اور نیک لوگوں کی اور صلحاء کی، یہ تمام زندگیاں اسی طرح ہیں۔ لیکن جب وہ صبر استقلال سے کام کریں گے، اللہ کے دین کی خاطر تمام مشکلات کو برداشت کریں گے، جتنی تکلیف زیادہ اتنا زیادہ کام کریں گے، ان کے نتیجے کیسے ہمارے سامنے آئیں گے؟ میرے سامنے ہماری جماعت کے عظیم مجاہد اور عظیم عالم اور مناظر، ان کا واقعہ سامنے آ رہا ہے، مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ، ہماری جماعت کے یہ قریبی دور کے ایک بہت عظیم محدث اور عظیم مناظر گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں، ان کے حالات زندگی میں یہ واقعہ ہے کہ یہ تو ہم تمام جانتے ہیں کہ بہت بڑے مناظر تھے اور ہمیشہ مخالفین، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ جلتے سڑتے رہتے تھے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی باطل مذہب والا نہیں آتا۔ تو کسی باطل فرقے نے ایک ڈاکو اور لٹیرے آدمی کو لالچ اور تما دیا کہ یار تو نے بڑے قتل کیے ہیں، بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، بڑے فلاں کیا، یہ کیا۔ تو یہ ایک اونچی جی ستنی والا مولوی پھرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ مناظرے کرتا ہے اور ہر میدان کے اندر ہمیں ہرا دیتا ہے, ہمیں بڑی شکست ہوتی ہے, تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے آپ اس کا خاتمہ کر دیں. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں نے پتہ نہیں کتنے کیے, مجھے کون پوچھنے والی ہے. سارے رہنا تکلیفوں اور پریشانیوں کو خندہ پریشانی سے قبول کرنا, اسی کے اندر کامیابی ہے. تو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کا کہ کسی مخالف پارٹی اور گروہ نے کسی بدماش ڈاکو اور لٹیرے کو آمادہ کیا کہ اس مولوی صاحب کو آپ قتل کر دیں, ہم آپ کو اتنا مال دیں گے, اتنی دولت دیں گے. اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, میں نے بڑوں کو قتل کیا, اتنی زمینوں مربوں والوں کو اور عہدوں والوں کو, تو مجھے کوئی نہ پکڑ سکا, میرا کچھ نہ کر سکا. یہ مولوی اس کو یہ کون سی بڑی بات ہے, کیونکہ مولوی تو ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر ایک معمولی فردی سمجھے گئے. چنانچہ اس نے ہتھیار لیا, ہتھیار اس دور میں جیسے یہ کلوہاڑی جیسا ایک ٹکوا ہوتا تھا جس کو یہ داتر نما ہوتا ہے. اس نے کسی اندھیرے کے اندر دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف لے جا رہے تھے, تو اندھیرے میں اس کو اوپر قاتلانہ حملہ کیا اور کئی وار کیے, اپنی طرف سے ختم کیا اور وہ فرار ہو گیا. چیخو پکار ہوئی, لوگوں نے سنا, لوگ اکٹھے ہوئے اور پتا چل گیا کہ فلاں بھاگتا ہوا, پتا چل گیا کہ فلاں آدمی ہے. مولانا صاحب کو فوراً ہسپتال میں پہنچایا گیا, ایک مہینہ زیر علاج رہے. ادھر جماعتی احباب نے تمام نے تعاون کیا اور فوراً اس کے خلاف جو ہے وہ تھانے میں پرچہ کیا گیا, اس کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد 6 ماہ کی اس کو سزا ہوئی اور کچھ جرمانہ وغیرہ بھی. اب قابل غور بات یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ جب ایک مہینہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد, صحت یاب ہونے کے بعد واپس آئے, تو فوراً اس قاتلانہ حملہ کرنے والے آدمی کے گھر گئے, دستک دی, اس کی بیوی باہر نکلی, پوچھا کہ بیوی سنا ہے کہ آپ کی خامد نے ایسے ایسے کسی پر حملہ کیا تھا اور وہ جیل میں چلا گیا ہے, تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے. تو اس کی بیوی نے 5-7 اپنے خامد کو گالیاں سنائی, جس طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسا اترا نخاترا فلاں فلاں, اس نے یہ کام کیا تو پہلے وہ کہیں سے ہیرا پھیری چوری ڈکیٹی کر کے لاتا تھا, ہمارا کوئی وقت پاس ہو جاتا تھا, اب ایک مہینہ گزر گیا ہے, کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے, ہمیں تو کوئی ادھار آٹا بھی نہیں دیتا کیونکہ ہمارے کردار کا تو لوگوں کو پتا ہے, تو بڑی تنگی ہے, کوئی نہ کہ ہمیں قرض دیتا ہے نہ کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے. تو ایک مہینہ بھی گزرا ہے تو باقی 5 مہینے اور ابھی اس نے جیل میں رہنا ہے, تو پتا نہیں ہماری زندگی کیا کیسے بنے گی, تو ہم بڑے پریشان ہیں, بس گزر پات کیا ہونا, کوئی ذریعہ آمدن نہیں. مولانا رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بی بی آپ کو مہینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. اس نے اندازہ لگایا کہ اتنا سو, اس دور کے تقریباً 150 یا 200 جو بھی اس نے بتلایا کتنا ہمارا خرچہ ہے. مولانا صاحب فرمانے لگے کہ بی بی آپ پریشان نہ ہوں, ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کو یہ اتنا مہینے کا خرچہ مل جایا کرے گا. چنانچہ جب مہینے کی یکم ہوتی تو اندھیرے میں جاتے, کنڈی کھڑکاتے, اندر سے وہ عورت نکلتی, خاموشی سے ان کو پیسے دے کر واپس آ جاتے. کئی بار اس عورت نے پوچھا بھی کہ مولانا صاحب تشریف لائیں, بیٹھے ہیں, آپ بتلائیں کون ہیں, کہاں سے آئے, اتنے ہمارے خیر کا کون آدمی ہے, اپنا اتا پتا بتلائیں. مولانا صاحب بتلاتے ہیں, مائی آپ نے کیا پوچھنا ہے, میں درویش آدمی فقیر آدمی, آپ نے پوچھ کر کیا لینا, بس یہ لیں ہم, یہ ہم آپ کا تعاون کرتے ہیں. چنانچہ اس طرح کا وہ اس کا پورا پیریڈ گزر گیا. 6 ماہ کی جیل پوری کرنے کے بعد جب واپس آیا تو آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ بتلا کیسے گزارا ہوتا رہا. اس نے کہنا گزارے کہ کیا پوچھتا ہے, بڑا بہترین گزارا, صرف پہلا مہینہ ہمارا تنگی ترشی کا گزرا, اس کے بعد تو کیا ہی بات. اس نے پوچھا وہ کیا, کہنے لگی کہ ایسے ایک بابا جی ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آتے تو جتنا مہینے کا خرچہ ہوتا وہ ہمیں دے کر چلے جاتے. انہوں نے کہا وہ کون سا بابا جی جو آپ کو دے کر جاتے. اس نے کہا میں نے کئی بار پوچھا, اس نے نام نہیں بتلایا, اپنا پتہ نہیں بتلایا, تو ایسے تھے, ایسے کپڑے پہنتے ہیں, ایسا جوتا ہے, ایسی داڑھی ہے, ایسا رنگ ڈھنگ ہے, ایسی چال ڈھال ہے, ایسے آدمی ہیں. جب پورا کا پورا عورت نے نقشہ بیان کیا تو وہ فوراً سمجھ گیا یہ تو وہی مولانا ثناء اللہ جن کو میں نے قاتلانہ حملہ کیا, میں نے اس کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ میرے گھر کے خرچے ڈال دے رہے ہیں. فوراً ننگے پاؤں وہاں سے بھاگا اور مولانا صاحب کے قدموں میں آ کر گر گیا, کہنے لگا خدا را مجھے معاف کر دیجئے اور آئندہ میری پوری زندگی آپ کے ساتھ گزرے گی, جہاں آپ کھڑے کر دیں گے موت تو آئے گی لیکن وہاں سے میں قدم نہیں ہلاؤں گا, دھوپ میں کھڑے کر دیں گے تو دھوپ میں زندگی گزر جائے گی, سائے میں کھڑے کر دیں گے تو سائے میں زندگی گزر جائے گی, اس لیے جو جرم مجھ سے ہو گیا, گناہ ہو گیا, وہ مجھے معاف کر دیں اور آئندہ جیسی آپ کہیں گے اسی طرح میں کروں گا. تو پوری زندگی مولانا صاحب کے ساتھ ایک نیک موحد اور صالح انسان بن کر زندگی گزاری. اندازہ کیجئے کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی کانفرنس نہیں ہے, کوئی تقریر واد نہیں ہے, صرف ایک کردار ہے, اخلاق ہے, اپنا ایک استقامت ہے. جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے, اتنا کچھ کیا ہے, لیکن اس کے گھر کا خیال کیا اور اس کے تعاون کا کیا اور وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ایک ساتھی بن گیا ہے. تو میرے بھائی اس طرح تنگیاں ترشی آتی ہیں, ہمارے اندر یہ بڑی مصیبت ہے, بس معمولی سی کسی نے کہہ دیا بس ہمارا پارا جا وہ تو پہلے ہی 90 سے اوپر چڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, سنجیدگی, متانت اور انسان کے اندر کی حوصلہ, تحمل, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. کہنے والے طرح طرح کے اعتراض کیا ہی کرتے ہیں, کبھی کہیں گے داڑھی والے, کبھی اوپر اونچی ستھری والے, کبھی فلاں والے, کبھی فلاں, کبھی داشت گرد فلاں, کبھی فلاں گرد, یہ تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے آئے ہیں. ایسی باتیں سن کر ہمیں ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے, بلکہ کوشش اور محنت اور زیادہ کر دینی چاہیے. تو یہ 6 وصف تھے شیشے کے اندر جو آپ کے سامنے رکھے ہیں, تو یہ دوبارہ درمیان کے اندر انقطاع آتا رہا ہے, تو دوبارہ ایک نظر پھر سن لیجئے کہ شیشے کے اندر یہ 6 خوبیاں تھیں. نمبر 1, یہ ہما وقت اصلاح کرتا ہے, جب بھی گرمی ہے, سردی ہے, دن ہے, رات ہے, ہما وقت دوسروں کی اصلاح کرتا ہے. ہر مومن کو یہ خوبی اپنانی چاہیے کہ یہ ہما وقت دوسروں کی اصلاح کے لیے ہم تیار رہیں. دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ ہر ایک کی اصلاح کرتا ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, کوئی بھی ہے, ہر ایک کی اصلاح کرتا ہے. ہمیں یہ خوبی اپنانی چاہیے, ہمیں بھی ہر ایک کی اصلاح کرنی چاہیے. تیسری خوبی یہ تھی کہ یہ مجسمہ عدل و انصاف ہے, انتہا درجے کا اس کے اندر عدل و انصاف ہے, جتنا عیب ہوتا ہے اتنا بتلاتا ہے, اس کے اندر اضافہ نہیں کرتا. یہ خوبی ہر مبلغ کو, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اپنانی چاہیے, جتنا کسی کے اندر عیب دیکھے اتنا بتلائیں, اس کے اندر اضافے نہ کریں, اگر اضافے کریں گے تو وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا. چوتھی خوبی یہ تھی کہ یہ عزت و آبرو کا تحفظ کرتا ہے, جس کا عیب وہ اسی کو بتلائے گا, دوسروں میں جا کر اس کا عیب بتلا کر اس کو بدنام نہیں کرتا. یہ خوبی بھی ہمیں اپنانی چاہیے, جس کا عیب دیکھیں اسی کو علیحدہ کر کے تنہائی میں بتلائیں, دوسروں کے اندر اس کی عزت اور وقار کو مجروح نہ کریں. پانچویں خوبی یہ تھی کہ یہ وسعت ظرفی سے کام لیتا ہے, دوسرے کا عیب بتلانے کے بعد اپنے سینے سے, اپنے جگر سے اس کا تمام نقش اور تمام عیوب کو نکال دیتا ہے. یہ خوبی بھی ہم نے اپنانی ہے کہ دوسرے کا اصلاح کرنے کے بعد, اس کا عیب بتلانے کے بعد, اس کے بارے میں اپنا ذہن, اپنا نظریہ صاف کر لیں, وہ اپنی اصلاح کرے نہ کرے, ہمیں اس کے بارے میں حسد, بغض, نفرت, عداوت اور کینے نہیں رکھنے چاہیے. اور چھٹی خوبی جو ہے صبر و استقلال, کہ شیشے کے اندر انتہا درجے کا صبر و استقلال ہے, کہ چور چور ہونے کے باوجود, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود اصلاح سے باز نہیں آتا. ہمیں بھی دوسروں کی اصلاح کرتے ہی رہنا چاہیے, کرتے ہی رہنا چاہیے, مخالف کتنی بھی تکلیفیں دے, پریشانیاں پریشان کرے اور کتنی بھی باتیں بنائیں, ہمیں اصلاح سے باز نہیں آنا چاہیے. اور یہ تھی شیشے کی وہ 6 خوبیاں. اور یہ کچھ شیشے کے اندر خوبیاں ہوں گی, شیشہ بھی دیکھنا چاہیے, ہر شیشے کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہوتی. ایک وہ ہے جو ہماری یہ کھڑکیوں اور دروازوں میں شیشہ لگا ہوا ہے, اندر سے باہر کی نظر چلی جاتی ہے, باہر سے اندر آ جاتی ہے, وہ کوئی بھی ہمارا عیب نہیں بتلاتا, بلکہ یہ اس شیشے کے اندر یہ خوبیاں ہوگی جس کی ایک دوسری مخالف سمت پر پینٹ کی مضبوط تہ جمی ہو, مضبوط رنگ کی تہ جمی ہو, اور اس کی جو سیدھی طرف ہے وہ گرد و غبار, زنگ اور دبوں سے پاک. جو شیشہ جس کی بیک سائڈ پر پینٹ کی تہ جمی ہو, مضبوط تہ ہو, اور اس کی جو سامنے والی سمت ہے اس پر گرد و غبار بھی نہ ہو، زانگر دبے دبے بھی نہ ہو، وہ شیشہ یہ اصلاح کرے گا۔ بے عین ہی یہ مذکورہ خوبیاں ہر انسان کے اندر نہیں آ سکتی، یہ اسی مومن کے اندر آئیں گی جس کے دل کے اندر مضبوط ایمان ہو، ایمان کی مضبوط تہ جمی ہو اور عمل صالح کا رنگ اس پر چڑھا ہوا ہو اور تمام عیوب اور منکرات سے پاک اور صاف شفاف ہو، تو وہ اس کے اندر یہ خوبیاں آئیں گی۔ تو اگر دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے اندر خوبیاں، یہ اسی طرح جیسا کھڑکی کا لگا ہوا شیشہ ہے، اندر سے کھڑے کر باہر دیکھیں تو عیب تو کوئی نہیں دکھلائے گا، چہرے کا کچھ نہیں دکھلائے گا، باہر کی چیزیں جو ہے دوسری چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اسی طرح اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو دوسروں کے عیب تو ہم دیکھتے رہیں گے، اپنا عیب نظر نہیں آئے گا، اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر اس کے پیچھے رنگ کی تہ تو جما دی ہم نے، دل کے اندر ایمان تو ہے لیکن خود اپنا چہرہ جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہے، منکرات ہر طرح کی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، تو پھر بھی وہ انسان کے اندر یہ خوبیاں اور اوصاف نہیں آ سکتے۔ اس لیے ایک ایک اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا کردار، اپنا اخلاق اس قدر بلند و بالا کرنا چاہیے، اس قدر ان کو انسان کو اپنا کردار بلند کرنا چاہیے کہ اس کو انسان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی اصلاح کریں۔ جس طرح شیشے کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ہر انسان کو اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا رہن سہن، اپنا کریکٹر اس قدر پاک صاف ستھرا کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر، اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں، اس کے اٹھنے کو، اس کے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کی گفتار اور کلام کو دیکھ کر، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے، اس کی خوشی اور غمی کے انداز، یہ دیکھ کر لوگ اس کو نمونہ اور آئیڈیل بنائیں، اس کو ایک اپنے لیے اسوہ بنائیں۔ انسان کی ایسی صاف شفاف زندگی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی دو خوبیاں شیشہ دیکھنے والے کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وہ چھ خوبیاں تو شیشے کی تھی، دو خوبیاں شیشہ جو دیکھنے والا انسان ہے اس کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک کہ فوری اصلاح۔ کیا مطلب؟ کہ آئینہ جب انسان کو مطلع کرے، متنبہ کرے کہ تیرے اندر فلاں عیب ہے، تو دیکھنے والے کو فوراً چاہیے کہ اپنا عیب دور کر لے، اپنے داغ دبے کو، کیل شیل کو، جو بھی چہرے پر دور کر لے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میرے چہرے پر فلاں داغ ہے، فلاں نشان ہے، اس کو دور کیے ہی بغیر ہی اسی طرح گلیوں بازاروں میں گھومتا رہے تو ہر ایک انسان اس کو احمق سمجھے گے۔ اس کو پتا ہے، بتلایا گیا ہے، اس کو جانتا ہے کہ میرے چہرے پر فلاں چیز لگی ہے، پھر بھی اسی طرح چلتا پھرتا ہے۔ اسی طرح جب ہمیں ہمارا کوئی بھائی ہمارا عیب بتلائے تو ہمیں فوراً پہلی فرصت میں اس عیب کو دور کر لینا چاہیے۔ جب تک نہیں علم تھا تو نہیں تھا، جب پتا چل گیا تو فوراً اس عیب کو دور کرنا چاہیے۔ جیسے ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا، دفتر میں دو منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن چہرے پر جو داغ ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، اچھی طرح دیکھیں گے کوئی اس کے اندر عیب، کوئی نقص نہ رہے۔ ضروری سے ضروری کام جو ہے وہ ہم ملتوی کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ چہرے کا جو دیب داغ ہے، دبا ہے، جو ایسے عارضی طور پر جو غلاظت لگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، جس طرح چہرے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً وہ عیب والی چیز دور ہو جائے، اسی طرح ہمارے کردار، ہمارے اخلاق پر جو بری چیز ہے تو ہمارے کسی بھائی نے بتلائی تو فوراً ہمیں اس کو دور کر لینا چاہیے۔ نبی اور دوسری خوبی جو ہے شیشہ دیکھنے والے کے اندر وہ کہ محسن کا ممنون ہونا، یعنی جس نے اس کا عیب بتلایا ہے اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا احسان مند ہو۔ جیسا شیشہ ہماری عیب بتلاتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہم اس سے عداوت اور دشمنی نہیں رکھتے بلکہ اس کو بڑا سنبھال کر اونچا رکھتے ہیں کہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے، جیب میں ڈال کر رکھیں گے، سنبھال کر سلیقے اور کرینے سے رکھتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہمارے عیب بتلاتا ہے، میری اصلاح کرتا ہے، تو اس کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ کر اس کو بڑی تحفظ کے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ بے عین ہی جیسے شیشہ ہماری اصلاح کرتا ہے تو ہم اس کی عزت احترام توقیر کرتے ہیں، تو جو ہماری کوئی مسلمان بھائی ہماری اصلاح کرے تو ہمیں اس کی عزت احترام کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میرے بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میرا عیب بتلایا، آئندہ بھی میرے اندر کوئی کمی ہو تو مجھے ضرور بتلانا۔ اگر ہمارا یہ طریقہ کار ہوگا تو ضرور وہ ہمارا دوسرا بھائی دوبارہ بھی وہ یہ ہمت اور کوشش کرے گا کہ وہ ہماری اصلاح کرے، دوبارہ بھی بتلائے گا۔ اگر پہلے ہم اکھڑی کلہاڑی کی طرح اس کے گلے پڑ جائیں کہ تو کون ہوتا ہے میری اصلاح کرنے والا، پہلے اپنے گھر کو دیکھ لا, پہلے اپنے آپ کو دیکھ لا, فلاں کر لا, یہ کر لا, اس کا کنبہ قبیلہ تمام جو کون دے, تو وہ کبھی بےچارا دوبارہ ہمت کرے گا اصلاح کرنے کی؟ نہ, بلکہ آپ اس کی ہمت بدائیں, اس کا شکریہ ادا کریں, اس کے ممنون ہوں, میرے بھائی آپ کی بڑی مہربانی یار, دنیا کے کاموں کے لیے کہ 94 اور 98 کا ہمارا فائدہ کر دے تو ہم کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کئی بار میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل پر آدمی جا رہا ہے تو اس کی لائٹ چل رہی ہو, دن کے وقت لائٹ چل رہی ہو تو دوسرا آدمی آگے سے بتلائے کہ اشارہ کرتا یار وہ لائٹ بند کر, اتنا بتلانے پر ہم اس کو سلام کریں گے, شکریہ ادا کریں گے, کہیں گے مہربانی, حالانکہ اس نے 94 کا فائدہ کر دیا, 1 روپے کا فائدہ کر دیا, کہ یار دن کے وقت آپ کی لائٹ جل رہی ہے, آپ کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اس لیے لائٹ بند کرو. اس معمولی سی بات پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سائیکل پر جا رہے ہیں, پیچھے آپ نے سامان رکھا ہوا, وہ گرنے کے قریب ہے تو کوئی پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے وہ بھائی جان آپ کا سامان گرنے والا ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے, اتریں گے, سیدھا کریں گے, اور اس کے ساتھ بڑا اچھا اس سے رویہ رکھیں گے, کس نے میری خیر خواہی کی ہے. یا دنیا کا کچھ 94 اور 98 کا فائدہ کر دے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کوئی آپ کی آخرت سیدھی کرے, آپ کے اخلاق اور کردار کو صحیح کرے, اور آپ کا عیب بتلائے کہ اس کو دور کر لے, تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے, اس کا زیادہ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں زیادہ ہمیں اچھا نظریہ اپنانا چاہیے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرا سب سے محبوب دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب دکھلائے, میرا سب سے محبوب دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب دکھلائے. اور حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ تیرا وہ بھائی جو جب بھی تجھے ملتا ہے تو تجھے تیرا ایک عیب بتلا دیتا ہے, وہ تیرے اس بھائی سے بہتر ہے جو جب بھی تجھے ملتا ہے تو تیرے ہاتھ پر ایک دینار رکھ دیتا ہے. کیا مطلب؟ ایک تیرا بھائی وہ ہے جب تجھے ملے بغیر مانگنے کے سونے کے 2 دینار تیری ہتھیلی پر رکھ دے, اور دوسرا وہ ہے کہ جب تجھے ملے اور تیرا عیب بتلا دے. تو بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو تیرے عیب بتلاتا وہ تیرا زیادہ خیر خواہ, وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ جو دینار دے رہا ہے وہ دنیا بنا رہا ہے, جو تیرا عیب بتلا کر تیرا اخلاق درست کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت سیدھی کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ 2 خوبیاں جو شیشہ دیکھنے والے کے اندر, ایک تو فوری اصلاح اور دوسرا جو اصلاح کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا, اس کا ممنون ہونا, یہ 6 خوبیاں شیشے کی اور 2 شیشہ دیکھنے والے کی. دوبارہ سن لیں, شیشے کی 6 خوبیاں کہ ہما وقت اصلاح, نمبر 2 ہر ایک کی اصلاح, نمبر 3 مجسمہ عدل و انصاف, نمبر 4 عزت و آبرو کا تحفظ, نمبر 5 وسط ظرفی, نمبر 6 صبر و استقلال. یہ تھی 6 شیشے کی خوبیاں, آئینے کی خوبیاں. اور 2 شیشہ دیکھنے والا فوری اصلاح کرنا, اور نمبر 2 اصلاح کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا, اس کا ممنون ہونا. اب آپ ہی میرے بھائی انصاف سے بتلا دیجئے کہ ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت یہ 8 خوبیاں اپنا لے, 6 شیشے کی یا 2 شیشہ دیکھنے والے کی, ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا اور اپنی اصلاح کروانے والا بن جائے, تو بتلائیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی عیب باقی رہے گا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ اور فساد باقی رہے گا؟ کسی قسم کی برائی کوئی رہے گی؟ چند ایام کے اندر اگر ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا اور اپنی اصلاح کروانے والا بن جائے. یہی میرا دعویٰ تھا کہ اس مختصر حدیث پر اگر ہم تمام کے تمام چھوٹے بڑے مرد اور عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی سال نہیں لگیں گے, کوئی لمبے عرصے اور پیریڈ نہیں لگیں گے. تو صرف ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی اصلاح چند ایام میں ہو سکتی ہے, بشرط یہ کہ ہم کما حق کو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. چونکہ ہمارے معاملات ہمارے عمل جو ان کے بہت دور ہیں, اس کے معاملے کے اندر ہماری محنت اور کوشش نہیں ہے, تو اس لیے بغیر محنت اور کوشش کے تو چیزیں ہاتھ نہیں ہو سکتی. زبانی کلامی تو ہم پتہ نہیں زمین و آسمان کے کلابیں ملا ہی دیتی ہیں, لیکن عملی طور پر نہیں ہے. اس لیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار پر بات کو ختم کرتا ہوں, بقدر القد تکتسب المعالی, بقدر القد تکتسب المعالی, ومن طلب العلا سحر الليالي, ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی. کہ جو انسان ہر انسان اپنی محنت اور کوشش کے مطابق ہی بلندیاں حاصل کرتا ہے, جس نے بلندیاں حاصل کی ہیں وہ راتوں کو بیدار رہے ہیں, اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر کسی محنت اور کوشش کے وہ اپنی عمر ضائع کر رہا ہے اور ایک محال چیز کو حاصل کر رہا ہے. اس لیے محنت اور کوشش کے ساتھ ہی یہ تمام تمام چیزیں بنتی ہیں. تو ہم میرے ہر بھائی کو چاہیے یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ صرف علماء کا نہیں ہے, پڑھے لکھے طبقے کا نہیں ہے, ہر ایک آپ میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اسی طرح قرآن عید جو بیان کی گئی کنتم خیر امت اخرجت للناس, پوری امت کو کہا گیا کہ تم پوری کی پوری امت بہترین ہو. کس لیے, کس وجہ سے تمہیں بہتری یہ خوبی یہ شرف کیوں ملا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے منع کرتے ہوئے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بہتر امت ہو سکتے ہیں. اگر یہ کام ہی نہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں شرف مرتبہ مقام ملا تو پھر ہماری بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہر میرے بھائی کا کام ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام آگے دین کو پہنچانا, لیکن پہنچانے کے انداز وہ اچھے انداز سے پہنچائے, بڑے شائستہ انداز میں, مہذب انداز میں, لوگ وکلم الناس علی عقولہم, لوگوں کے ساتھ کلام ان کے ذہنوں کے عقل شعور اور فکر کے مطابق کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر اور دیگر آپ کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علی الا البلاغ.